राह रास्त आयतों को शुरू करने से पहले कुछ बातें हम सूरत के बारे में जानेंगे। पहली बात कि सूरत का नाम अल माईदा है, तरतीब के एतबार से पाँचवें नंबर की सूरत है। इससे पहले हमने तीन बड़ी सूरतें पढ़ लीं और चौथी सूरत सूरत अल फातिहा, जो वैसे तो छोटी है लेकिन उसका पैगाम बहुत बड़ा है। और इससे पहले हमने जो सूरत अल फातिहा के बाद जितनी सूरतें पढ़ी, ये सारी मदनी सूरतें। सूरत माईदा का दूसरा नाम सूरतुल उकूद भी है। पहला ही लफ्ज़ है औफ़ बिल उकूद, अक़द की जमा है। ये सूरत जो है, ये सुलह हुदैबिया से बात यानी सन 6 हिजरी से 7 हिजरी के दरमियानी अरसे में नाजिल हुई। और कुछ आयात इसमें ऐसी हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी के बिल्कुल आखिरी दौर में नाजिल हुई, जिसमें अल्यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली आयत भी है कि जिसमें दीन के मुकम्मल होने की बात की गई। इस सूरत के अंदर अल्लाह ताला ने ईमान वालों को कई बार मुखातिब किया। पूरे कुरान पाक में 88 यानी 88 मरतबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता है, और उसमें से 16 यानी 16 टाइम्स इस सूरत में आता है। इसी से आप इसकी अहमियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहां बार बार ईमान वालों को पुकारा जाएगा तो फिर उसमें अहकामात कितने होंगे। सूरत बकरा में 10 बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू की बात आई थी। और इस सूरत के अहकामात के बारे में आता है कि इसके सारे हुक्म मुहकम हैं, यानी कोई मनसूख नहीं है। और रिवायात मिलती हैं कि सूरत अलमायदा चूँकि अल्लाह के नबी सल्लम की ज़िंदगी के आखिरी दौर में भी इसका कुछ हिस्सा नाजिल हुआ था, लिहाजा इसके हलाल को हलाल समझो और हराम को हराम समझो, क्योंकि इसके बाद कुछ भी हराम नहीं हुआ होगा। सूरत बकरा को देखें तो उसमें ज़िम्मेदारी की बात थी। उम्मत मुस्लिमा को ज़िम्मेदारियाँ दिखाई गईं यहूद की मिसालें बयान करके। सूरत आल इमरान से इस्तकामत यानी सुबात फ़िद दीन सीखा। सूरत निसा अल अदल व रहमा है कि उसमें मुआशरे में अदल और रहमत लाने वाले असबाब को देखा। और सूरत मायदा का जो टॉपिक है ना, वो अल वफा है। वफा करनी सीखो, बेवफा ना बनो, अल्लाह से भी और बंदों से भी। सूरत निसा पहले नाजिल हुई थी, सूरत मायदा उसके बाद नाजिल हुई थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अपने मर्दों को सूरत मायदा और औरतों को सूरत निसा और सूरत नूर सिखाओ। लेकिन औरतें भी जब सूरत मायदा पढ़ती हैं तो बहुत सारे अहकामात उनको बराह रास्त ख़ुद भी समझ में आने लगते हैं। और इस सूरत में मुसलमानों के सामने जो बात रखी गई थी, उसको ज़रा उन हालात को सामने रख लेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। ये वो दौर था कि जब मुसलमानों के ऊपर कुफार के बाद अब यहूद की नज़रें लग चुकी थीं, और मुसलमान अब उस दौर में दाखिल हो चुके थे कि जब ख़तरों के बादल हर वक्त सर पर मुंडलाते थे, और लोगों के ऊपर ये बात खुल चुकी थी कि इस्लाम एक बढ़ती हुई कुव्वत बन के सामने आ रहा है, इसको मिटाना अब किसी के बस की बात नहीं। ये वो दौर था मदीना का जब यहूद का ज़ोर भी टूट चुका था। मदीना और उसके इर्द गिर्द की जो बस्तियाँ और जो किले थे वो मुसलमानों के हाथ में आ चुके थे, और ऐसे लग रहा था कि अब मुसलमानों की मज़लूमियत की तारीक रात अब ख़त्म होने वाली है और फतह और नुसरत का सूरत जो है वो तुलू होने वाला है। इस वक्त इस सूरत का नाजिल होना अपने अंदर बहुत सारी हिकमतें रखता है। सबसे पहली चीज़ जो इस सूरत के ज़रिए मुसलमानों को मिली, वो अच्छे अखलाक हैं, अखलाकी तरबियत हुई। क्योंकि जब दुश्मन थक जाते हैं ना आपको सता सता के, जिनको बज़ाहिर हम बहुत बड़ा अपने लिए चैलेंज समझते हैं, असल इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है कि जो किरदार वहाँ खड़े हैं उनकी तरबियत कैसी हुई है। बाज़ दफ़ा दुश्मनों की साजिशें और उनकी चालें इतना नुकसान नहीं देती जितने अपने साथियों की नासमझी और गैर तरबियती होना नुकसान देता है। इसलिए इस आयत में अखलाक पे बहुत बात है, किस तरीके से इज्तमाई ज़िंदगी और इनफरादी ज़िंदगी में बिहेव किया जाए। मुआशी और मुआशरती ताल्लुकात की बात इसमें देखेंगे। पहली ही आयत में बहुत सारी गुत्थियाँ इंशाल्लाह खुल जाएंगी। سیاسی میدان میں مسلمانوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کسی غیر کے ہاتھوں میں نہیں ہمیں ڈالتے کہ اس سے سیکھو، خود بخود سکھانے لگتے ہیں۔ اور وعدوں کی وفا کی بہت بات ہوگی صورت میں کہ وعدے پورے کرو، چاہے وہ وعدے کسی دشمن اسلام سے حدیبیہ کے مقام پہ ہی کیوں نہ کیے گئے ہوں۔ اور صاف مسلمانوں کو اشارے مل رہے تھے کہ دیکھو، اب اقتدار اور قوت چونکہ تمہارے ہاتھ میں آ رہی ہے، تو اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل بنو، اپنے اندر وہ وصف پیدا کرو کہ جب تم امامت کی کرسی پہ بیٹھو تو عدل اور انصاف تمہارا شعار ہو، مخالف تمہارا مقابلہ نہ کر سکیں، عدل کا دامن نہ چھوڑو، حق داروں کو حق دو، صرف تعلقات کی بنیاد پہ دوسروں کو فائدے نہ دو، دین کو اپنی ذاتی چیز نہ سمجھو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے دلوں کو ایسے کھول دو کہ حسد اور بغض سے پاک ہو۔ اس کو حابیل اور قابیل کے قصے سے اس صورت میں بیان کیا گیا کہ سگا بھائی بھی جب بھائی سے حسد کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے قتل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو پھر مسلمانوں کو دوست اور دشمن کا فرق بتایا گیا۔ دوسرا بنیادی ٹاپک جو اس صورت کا ہے وہ آسمانی کتابیں ہیں۔ تورات، انجیل، زبور اور قرآن، یہ ایک ہی سرچشمہ فیض سے پھوٹی ہوئی چیزیں ہیں، ان کا پیغام بنیادی طور پہ ایک ہی تھا۔ یہ وہ صورت ہے جس میں اب تورات کی بھی کئی آیتیں پڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے نا بائبل پڑھنے کا یا پچھلے لوگوں کی کتابیں پڑھنے کا، تو اس صورت میں بائبل کی بہت ساری کوٹیشنز موجود ہیں جس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات کی بھی خبر دے دی کہ دیکھو، کل تک ہدایت اور نور یہود اور نصارہ کے پاس تھا، دونوں نے قدر نہ کی، آج تمہارے ہاتھ میں آنے والا ہے، اب تم نے اس چراغ کی حفاظت کرنی ہے اور قیامت تک کی نسلوں کو اس کے ذریعے سے زندگی کے اندھیروں کے اندر روشنی دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اسی لیے پھر الیوم اکملت لکم دینکم کر کے امت مسلمہ کے کندھوں پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری دے دی کہ اللہ کے نبی کی صورت میں دین پورا ہو چکا، اب اس میں کمی بیشی نہ کرنا، غلوف سے بچنا، افراط اور تفریط سے بچنا، یہ نہ کہنا کہ اللہ کے نبی کو موقع نہیں ملا اور ہم نے یہ نیکی اپنی مرضی سے کر لی اور کیا حرج ہے۔ یعنی دین کے اوپر اس طرح کے پہرے بٹھا دیے گئے صورت کی ایک آیت کے اندر کہ جس میں اب ایک زبر اور زیر کا اضافہ بھی کوئی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ پھر اس صورت کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت، افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ ابھی بھی جاہلیت کے حکم چاہتے ہیں؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام سے پہلے کے سارے جاہلانہ طور طریقوں سے نکال دیا کہ اب جہالت کے اندھیرے ختم، اب اسلام کی روشنی آئی، پچھلی زندگی کو ختم کر کے ایک نئی زندگی شروع کرو۔ پھر اس کے بعد شاعر اللہ کا ذکر اس صورت میں بہت کثرت سے آئے گا۔ شراب اور جوئے کی قطعی ممانعت کا حکم اس صورت میں موجود ہے۔ وضو، تیمم، حلال اور حرام کے بہت سارے مسائل اس میں آئیں گے، اور آج کے دور کا معروف مسئلہ ذبیحہ اور غیر ذبیحہ وہ بھی اسی صورت میں آئے گا، کیا کھا سکتے ہیں اور کیا نہیں کھا سکتے۔ اور یہود اور نصارہ وومن، یعنی جو اہل کتاب کی عورتیں ہیں، ان سے مرد نکاح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، کیا کنڈیشن ہے، وہ بھی اس صورت میں آئے گا۔ چوری کی سزا جو شرعی سزا ہے وہ اس صورت میں ہم دیکھیں گے۔ ڈاکہ زنی، جس کو آج کے دور میں ڈکیتی اور کچھ اس قسم کی لفظ بولے جاتے ہیں، جو یعنی بہت ہی زیادہ پروفیشنل قسم کی جو فساد کی کوششیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا وہ اس میں بتایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس صورت کے اندر ایک بات جو بہت ہی کھل کے سامنے آئے گی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کیا تم اس دین کو چھوڑ تو نہیں دو گے؟ یعنی اس ایک صورت کے اندر معنی اور مفہوم کا سمندر ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی کیفیت ہے۔ اور یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ترتیب کے اعتبار سے مدنی صورتوں میں سے یہ اب آخری صورت ہے، اب اس کے بعد کچھ مکی صورتیں ہوں گی صورت انفال سے پہلے پہلے۔ اس لیے اس کا مزاج اگر آپ سمجھ کے محنت کر لیں گے نا، تو اگلی صورتیں پڑھنا بہت آسان ہوگی۔ کوئی ایک بھی دن مس نہ کریں، ابھی نیت کریں، دعا کریں، توفیق مانگیں کہ اللہ اس صورت کے حلال اور حرام چونکہ حتمی ہیں، मैंने तो दीन पूरा ही लेना है ना, तो मुझे भी तौफीक दे कि एक दिन भी इसमें से मेरा ना मिस हो, कि जो मैं इसको ना सीख सकूं, क्योंकि नामुकम्मल और अधूरी शरीयत कल क़यामत के दिन काबिले कबूल नहीं होगी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कि इसका हक अदा करने की तौफीक दे अल्लाह ताला, आइए सूरत को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उकूद, ए ईमान वालों अपने अहदों को पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनामी इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस्सैदि व अंतुम हुरम। हलाल किए गए तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए, सिवाय इनके जो तुमको आगे सुनाए जाएंगे। कहाँ सुनाए जाएंगे? आयत नंबर 3 में इसी सूरत की। और ये कि तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार को हलाल न समझो, बेशक अल्लाह ताला जो चाहता है वो हुक्म देता है। पहली आयत ये ऐसे लग रहा है कि जैसे एक ऐलान है, होशियार। पहली आयत में क्या कह दिया? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। पहले तो इस सूरत की यही खूबी नोट कीजिए कि पहला ही लफ्ज़ है वो ईमान वालों को खिताब करने का लफ्ज़ है, और खिताब का ताल्लुक इंसान की तवज्जो से होता है, कि तवज्जो से सुनना इन बातों को। ये तुम्हें कही जा रही हैं, कोई अनरेलेवेंट बातें नहीं हैं, सारी की सारी वो बातें हैं कि जो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में पेश आती हैं, और फिर दूसरों को ढूंढते हो कि किससे पूछें, कौन बताए, और फिर ये शिकवा करते दिखते हो कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। अगर अल्लाह का दीन सीखना चाहते हो, पूरा नहीं भी सीख पाते, तो इस सूरत को सीख लो। क्या करो? औफू बिल उकूत, पूरा करो वहदों को। उकूत का लफ्ज़ अक़द से है, ऐन काफ दाल। यही लफ्ज़ हमारे यहाँ अक़दे मसनूना के नाम पे मारूफ है, निकाह के लिए। अक्सर जब पहले दौर में कार्ड्स उर्दू में छपते थे, तो उस वक्त शादी के कार्ड पे लिखा होता था अक़दे मसनूना। अक़द शौहर और बीवी के बीच में एक बंधन होता है। इसी लफ्ज़ से लफ्ज़ अकीदा भी है। अकीदा भी बंदे और रब के बीच में गिरा लगती है, कि तू मेरा रब, मैं तेरा बंदा, जो तू कहेगा वो मैं मानूंगा। अल्लाह ताला ईमान वालों को यहाँ वादों के पूरा करने का हुक्म देते हैं। कोई मशवरा नहीं है, सजेशन भी नहीं है, औफू है, अमर है, ये इंटरोगेटिव है, हुक्म है, ये करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वक़ूद को पूरा करना पड़ेगा। और अक़द जो होता है ना, ये पुख्ता वादा होता है, गिरा लगाने के मानों में, अहदो पैमान के मानों में। कौन से अक़द होते हैं और किससे किए जाते हैं, इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं। सबसे पहला अक़द होता है बंदे और रब का, जिसको कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। जब एक शख्स मुसलमान होने का दावा करता है, तो वो कहता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। तो पता क्या चलता है? कि वो इस बात का इजहार कर रहा है कि अल्लाह, मैं तेरा बंदा, तू मेरा रब, जो तू कहेगा मैं वही करूँगा, जो तेरा हुक्म वही मेरी मर्ज़ी, जो तेरी पसंद वो मेरी पसंद, जो तुझे पसंद नहीं वो मुझे पसंद नहीं, आज के बाद तेरी मेरी एक मर्ज़ी। तो औफ़ बिल उक़ूद को जब अल्लाह के साथ लेंगे, तो अपनी मर्ज़ी को अल्लाह की मर्ज़ी में मिलाने का हुक्म दिया जा रहा है। ज़िद छोड़ दो, आर ना डालो दीन के मामले में, रस्सा कशी छोड़ दो, बहुत हो गया। लोगों की मर्ज़ी से नहीं, रब की मर्ज़ी से जियो। फिर इसके बाद दूसरा दर्जा होता है अहदों का, जो बंदा खुद अपने से करता है, खुद से किए हुए वादे। इनके लिए कुव्वत इरादी की ज़रूरत होती है, विल पावर, और ज़मीर के दबाव के अलावा कोई और दबाव हमसे ये वादे पूरे नहीं कराता। कमिटमेंट्स, नीयतें, इरादे, आज के बाद कोई नमाज कज़ा नहीं करूँगी, आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगी, हर वक्त चुपके चुपके अंदर एक जंग चली हुई है। खुद से किए हुए वादे पूरे करो, आज के बाद तहज्जुद नहीं छोड़ूंगी, आज के बाद ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, वो सारी बातें, सेल्फ कमिटमेंट्स, इनको पूरा करो। होता क्या कि जब हम दूसरों के साथ कोई कमिटमेंट करते हैं ना, तो हम ना भी निभाना चाहें, अगला खुद ही याद दिला देगा, रिमाइंडर ही आ जाएगा, जी आपने ये किया था, ये वादा किया था, इसको पूरा करें। लेकिन जब खुद से वादे करते हैं ना, तो फिर कोई याद करवाने वाला नहीं होता। اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اندر ایک ریمائنڈر رکھا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، کانشیس کہتے ہیں، اس کی پکار کو سنو. پھر کانٹریکٹس میں لیگل کانٹریکٹس ہوتے ہیں انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے، جو واقعی لکھت پڑھت کے ساتھ ہوتے ہیں. تجارت کے معاہدے اس میں ہو سکتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے ساتھ جابز لینے دینے کے وعدے ہو سکتے ہیں، آپ اسکول جاتے ہیں پڑھنے کے وعدے ہو سکتے ہیں، کسی جگہ آپ جاتے ہیں آپ وہاں کے قواعد اور ضوابط کو نبھانے کے وعدے کرتے ہیں، وہ سارے وعدے اس کے اندر آتے ہیں. یعنی انسانوں کی انسانوں کے ساتھ جہاں کوئی کمٹمنٹ ہوتی ہے. اب اس کو آپ بہت ایڈوانس درجے میں لے جائیں تو پورے آپ کے سگنیچرڈ ہیں، آپ گھر کرائے پہ لے رہے ہیں، لیز سائن کی آپ نے 10 جگہ سائن کر دیے، یہ ہوگا تو یہ مانوں گا، یہ ہوگا تو یہ مانوں گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب ہم کسی جگہ بھی جاتے ہیں، دین کے لیے جائیں یا دنیا کے لیے، جب ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ اب ہم یہاں آ گئے اور ہم اب آپ کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کرنا چاہتے ہیں، تو اصل میں وہ صرف ایک لفظ نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک وعدہ ہوتا ہے. ہم آپ کے رولز کو فالو کریں گے، ہم اس کام کو بہترین طور پر ادا کرنے اور کروانے میں آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کے لیے روڑا نہیں بنیں گے، ہم آپ کے لیے درد سر نہیں بنیں گے، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ ہمارا ذکر بار بار آپ کی نجی محفلوں میں اور میٹنگز میں ہو، ہم کسی جگہ آپ کے لیے کوئی پریشانی کا سبب نہیں بنیں گے. جو کہا جائے گا کریں گے، اور جو نہیں کر سکیں گے اس کے اوپر کوئی سالڈ ریزن دیں گے. اب کوئی شخص جہاز میں جاتا ہے، بس اسی کو سمجھ لیں، ادھر سے جائیے، اس لائن سے جائیں، اس ڈور سے جائیں، اس سیٹ پہ بیٹھے، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، اب ایک مووی واچ کریں، یہ آپ کی سیفٹی گائیڈز ہیں، آپ کھانے کی ٹیبل بند کر دیں، کھول دیں. صرف ایک جہاز کے سفر سے ہی آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کتنی پابندیوں سے گزر کے آپ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے پہ جاتے ہیں. اسی طرح زندگی میں جب بھی کوئی انسان کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو رولز کو فالو کرنا چاہیے. علم کے ساتھ بندے کی سوچ واضح ہوتی ہے، گتھیاں کھلتی ہیں، لیکن انسانوں کے رویوں سے شخصیات ڈیولپ ہوتی ہیں. جو آج کے دور میں غیر ذمہ دار طالب علم ہوگا نا، کل کے دور میں وہ غیر ذمہ دار استاد یا پھر اس کام کو کرنے والا ہوگا. مسلمانوں کو یہ بات اللہ کے نبی کے دور میں بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، بہت آرگنائزڈ ہو گئے تھے، اسی لیے تھوڑی سی قیمت، 313 لوگ مٹھی بھر آرگنائزڈ تھے تو 1000 کے اوپر غالب آ گئے، 3000 کے مقابلے میں 700 آئے، خوب میدان مارا شروع میں غزوہ احد میں. فتح شکست میں کب بدلی؟ جب جگہ چھوڑ گئی، اوفو بالعقود پہ قائم نہ رہے، اللہ کے نبی نے کہا جگہ نہ چھوڑنا، چھوڑ دی، اپنی جگہ خالی کر دی، بات بدل گئی. تو سوشل کانٹریکٹ آپ اس کو ہر جگہ لے سکتے ہیں، پھر اس پہ دل میں تنگی بھی نہیں آنی، پھر یہ بھی نہیں کہنا کیا پھنس گئے، کیا مجبوری میں آ گئے، کیونکہ جس طرح ناشکری زبان کی ہوتی ہے نا، اس طرح دل کی بھی ناشکری ہوتی ہے. اور زبان کی تو لوگ سنتے ہیں، دل کی ناشکری اللہ سنتا ہے. زبان کی ناشکری سے لوگ آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیں گے، دل کی ناشکری سے اللہ آپ کو اس نعمت سے محروم کر دے گا. مثلا اگر آپ سیریس نہیں لیتے کسی چیز کو، کمٹمنٹ نہیں نبھاتے، وقت پہ نہیں آتے، اللہ اس کی سزا کیا دے گا؟ توفیق چھین لے گا. پہلے 9 سے 9:30 ہوں گے، 9:30 سے 10 ہوں گے، اور چپکے چپکے 11 ہوں گے، اور پھر ہوتے ہوتے انسان اتنا پیچھے پڑے گا کہ وہ کہے گا میں ایسے ہی بیٹھ جاتا ہوں، اور 4 دن بیٹھنے کے بعد بور ہو کے پھر آنا ہی چھوڑ دے گا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محاسبے کی دعوت دیتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ تیسری صورت ایک ہوتی ہے، یعنی اگلی صورت کر لیں آپ، وہ ہوتی ہے سماجی معاہدوں کی. سماج کس کو کہتے ہیں؟ سوسائٹی کو. یعنی سوشل کانٹریکٹس، پہلے کیا تھے؟ لیگل، اس میں پوچھ گچھ ہو سکتی ہے، آپ نے وعدہ توڑا تو پوچھیں گے، کلیم کریں گے، آپ نے اگر گاڑی ادھر سے ادھر کھڑی کر دی پوچھا جائے گا کانٹریکٹ، یعنی جو گورنمنٹ کے لیول پہ ہوتے ہیں. سوشل ایگریمنٹس میں کیا ہوتے ہیں؟ نکاح، منگنی، یہ دوں گی، یہ لوں گی. آپ نے کہیں منگنی کر دی، بس پھر جمنا پڑے گا. اب اس سے اچھا لڑکا دیکھا تو اس سے نظریں ہٹا کے دوسری طرف کر دی، یہ درست نہیں ہے. آپ ایک سے نظریں ہٹائیں گے، کل آپ سے بھی کسی کی نظریں ہٹیں گی، یہ یاد رکھیے. ٹٹ فار ٹیٹ، جو آج کسی کے ساتھ جو کرتا ہے کل اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اسی طرح نکاح، شوہر اور بیوی کی ڈاکیومنٹیشن ہے، لکھی بات ہے. شادی میں شوہر اور بیوی کا جو رول ہونا چاہیے اس کو اللہ تعالیٰ نے کھول کے رکھ دیا۔ اس کو اسی طرح لو جیسے تم نے کہیں جاب کے سائن کیے ہیں۔ بیوی بن جاؤ اور بیوی کے تقاضے نہ پورے کرو، کل پوچھا جائے گا۔ شوہر بن جاؤ اور شوہر کی ذمہ داریاں نہ ادا کرو، کل پوچھے جاؤ گے۔ پھر اسی طرح بین الاقوامی معاہدے۔ بین الاقوامی کس کو کہتے ہیں؟ انٹرنیشنل ایگریمنٹس۔ اس میں دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات، سفارتی تعلقات ہیں، امن کے معاہدے ہیں، آپ کی امبیسی ادھر ہے، ہماری ادھر ہے۔ اگر کسی کو یہ یقین دلا چکے ہو نا کہ ہم تمہارے دوست ہیں، تمہاری امبیسی ہمارے ملک میں، ہماری تمہارے میں، تو اب اندر سے چھرے نہ کھونپو۔ یہ نہیں کہ اوپر سے تو ہائے بائے ہیلو شیلو اور اندر سے ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہو۔ یعنی سوشل لیول کے بعد اب انسان اس گلوب میں کیسے رہے، اس کو بھی کانٹریکٹس میں لیں گے۔ اس کے بعد چھٹی قسم ہوتی ہے عقود کی، اخلاقی معاہدے، مورل کانٹریکٹس۔ ان کو لکھا نہیں جاتا، کوئی ڈاکیومنٹیشن نہیں ہوتی، لیکن یہ فطرت کی پکار ہوتے ہیں۔ مثلا والدین کے حقوق، بچوں کے حقوق۔ کوئی سوشل کانٹریکٹ بچے اور ماں باپ کے بیچ میں نہیں ہوتا کہ یہ ماں بچے کو پالے گی، رات کو جاگے گی، اس کو بھوک لگے گی تو اس کو دودھ پلائے گی، یہ بیمار ہوگا تو اس کو دوا دے گی۔ لیکن فطرت کی پکار میں بندھی ہوئی ماں ساری رات جاگتی رہے گی لیکن بچے کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑے گی۔ اسی طرح بچے ماں باپ کے ساتھ کیا معاملہ کریں، کہیں نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ فطرت میں لکھ دیا کہ بوڑھے ماں باپ اور جوان ماں باپ دونوں کے لیے معاملہ کرو، اچھے معاملے میں رکھو۔ کوئی ماں باپ اپنے بچوں سے سگنیچر نہیں کرواتا کہ تم ہماری خدمت کرو گے، کوئی اسٹیمپ پیپر نہیں ہے، لیکن یہ فطرت کی پکار ہے۔ اسی میں پڑوسیوں کے حقوق، غریبوں کے حقوق اور محروم اور سائل کے محروم، ساری باتیں۔ اور اس معاہدے کو توڑنے والے کو دنیا کی کوئی عدالت سزا نہیں دیتی، نہ دے سکتی ہے، لیکن اس کے لیے سزا ہے ضمیر کی عدالت کی سزا۔ ان معاہدوں کو پورا نہ کرنے والوں کے دل کے اوپر اتنا بوجھ ہو جاتا ہے کہ بالآخر وہ ڈپریشن کے مریض ہو جاتے ہیں، اور اس طریقے سے پھر وہ اپنی نظروں سے بھی گرنے لگتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ ان چھ قسموں میں میرا خیال ہے کہ اللہ سے لے کے بندوں سے معاملہ کرنے کی ہر ممکنہ صورت آ گئی ہے۔ ہر بندہ اپنے آپ کو چیک کر لے، کہاں کتنی کمی ہے اور نہیں ہے۔ ہے کمی، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس کو پورا کر لے۔ انسانوں سے معاملہ ہے تو اصلاح کر لے، معافی مانگ لیں۔ لیکن مومن کو ایک ڈسپلنڈ پرسن بننا سکھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ ایک ایمان والا اچھا ہوتا ہے، وہ ٹریفک کے رولز کی بھی پابندی کرتا ہے، وہ ہر وہ حکم مانتا ہے جس کے اوپر اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ دنیا میں آپ دیکھیے، آپ سیٹ بیلٹ نہ باندھیں تو ہلاکت جان کی ہے۔ اسی طرح اللہ کی لگائی ہوئی پابندیاں نہیں مانیں گے نا تو ایمان بگڑ جاتا ہے۔ اس پہ آج بات کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ امت مسلمہ عبادت کے نام پہ الحمدللہ بہت آگے ہوگی، لیکن عبادت کے ذریعے سے جو انرجی ملنی تھی، جس کے ذریعے اوفو بالعقود ہونا تھا، وہ بہت کم ہے۔ اس لیے پھر ہماری نظروں کے سامنے دو قسم کی پرسنالٹیز آتی ہیں، سپلٹ پرسنالٹی ہے۔ مسجد میں جاتے ہیں تو حاجی اور نمازی صاحب ہیں، عملی زندگی میں آتے ہیں تو ہم کچھ اور بن چکے ہوتے ہیں، تجارت میں آتے ہیں تو ہمارا کوئی اور ہی رول ہوتا ہے۔ سچا دین اگر پھیل جائے نا، آپ یقین کریں کہ زمین سے سونا نکلے گا اور آسمان سے بارشوں کی صورت میں رزق اترے گا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ سیرت کے وہ نقش جو آج بالکل محو، ہماری نظروں میں سیرت کی چند چھ جھلکیاں ہیں، یہاں جنگ کی، وہاں جنگ کی، یہ مارا، اس کو مارا، مکہ میں تھے، ظلم ہو رہا تھا، دس اینڈ دیٹ، حالانکہ اللہ کے نبی کے وہ اخلاقی پہلو، سوشل پہلو، جو معاشرہ اس دور میں بنا تھا، سبحان اللہ، آج تو واقعی انسانیت کو اس کی بہت ضرورت ہے۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو ساتھی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے اور کھڑے ہو کے کسی تیسرے کی بات کرنے لگ گئے، ایسے جس کو ہم کہتے ہیں نا ڈسکشن، کان میں آپ کی آواز پڑ گئی۔ آپ نے انہیں کہا میرے ساتھ چلو۔ تھوڑا سا آگے گئے تو ایک گدھے کی لاش پڑی ہوئی تھی، پرانی بوسیدہ لاش۔ آپ نے فرمایا نوش فرمائیے، کھائیے اس کو۔ کہا اللہ کے نبی ہم یہ کھائیں؟ کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں آنے سے پہلے آپ اس سے بھی گندی چیز کھا رہے تھے؟ کیا آپ کسی تیسرے غیر حاضر بھائی کی بات کر رہے تھے؟ میں اس واقعے کو پڑھ کے ہل جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں یہ تھا وہ امن جس کو اسلام کہتے تھے۔ بات کرنے سے پہلے بندہ زبان کو ہاتھ میں لے کے زور سے پکڑ لے کہ کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی۔ لیکن آج روح نہیں ہے، صرف عبادت ہے۔ تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے طور پہ اس آیت کو پڑھتے ہوئے عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ کے نبی کی زندگی اس بات کی گواہ ہے کہ اوفو بالعقود پہ آپ کا بہترین عمل تھا. آپ نے فرمایا کہ منافق کی علامت ہے کہ وعدے کو پورا نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے یہود سے اگر معاہدہ کیا اس کو نبھایا. آپ کو تھا کہ مکہ فتح ہوا تو کیوں ہوا؟ ایک وعدے کی خلاف ورزی پہ, جو صلح حدیبیہ کے موقع پہ مشرکین مکہ نے کیا اور توڑ دیا. آپ تو مشرکوں کے ساتھ بھی معاہدے نہیں توڑتے تھے, غیروں کے ساتھ کیا توڑنے ہوں گے؟ آپ تو اس طریقے سے لوگوں کے دل جیتتے تھے کہ جو بات کہہ دیتے تھے وہ کر کے رہتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے لوگوں کو وہ دینا تھا معاملہ, جو بہت پیارا معاملہ تھا, جو قیامت تک کے لوگوں کی بات تھی. بہت سارے واقعات ہیں جو وقت نہیں ہے اس وقت. آپ اگر آر کے پی کی تفسیر سنیں, اس میں کچھ واقعات شیئر کیے تھے میں نے, کہ جس میں اللہ کے نبی کی سیرت سے واقعات تھے, کہ کیسے آپ لوگوں کو جب دین کی طرف بلاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے, کسی سے کوئی وعدہ تو نہیں کیا ہوا؟ کوئی امانت تو نہیں ہے کی ہوئی ہے؟ جاؤ پہلے امانت دے کے آؤ, جاؤ وعدے پورے کر کے آؤ. خود آپ دیکھیں کہ ہجرت کی رات آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں تھی, بھاگ رہے تھے, جان کے لالے پڑے ہوئے تھے, لے جاتے. وہ تو دارالحرب بن ہی چکا تھا, سب کی امانتیں لے جاتے. بھائی تم مجھے مارنا چاہتے ہو, میں تمہارا مال لے جاتا ہوں. نہیں, حضرت علی کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے کہ یہ میری امانتیں لوٹا دو. یہ کردار آ جائیں گے نا, پھر دنیا بلائے گی کہ آؤ مسلمانوں تم ہمارے ملک لو. یہ مسلمان ملک تلواروں سے نہیں بنیں گے, یہ اخلاق سے بنیں گے. اور اس اخلاق کو علم کے راستے سے لانا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. علم آتا ہے تو انسان کے اندر اپنے محاسبے کی فکر ہو جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی بنا دے.